إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث مروی ہے اور وہ حدیث ہی ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت کے جو انعامات ہم پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو مساجد کی زینت سے متعین فرمایا ہے. مسجد ایک نور ہے جس کا اگر حق ادا کریں تو وہ علاقہ منور ہو جاتا ہے. مسجد کے ساتھ تعلق ایک ابدی راحت کی اساس ہے. جو حدیث عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان للمساجد اوتادا, فرمایا کہ کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں. اوتاد وتد کی جمع ہے اور وتد کیل کو یا میخ کو بولتے ہیں, یا وہ قلعہ جو زمین میں ٹھوک دیا جائے جس سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے وہ بھی وتد کہلاتا ہے. پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اوتاد کہا ہے, بل جبال اوتادا, کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا. پہلے یہ زمین ہلتی تھی, متحرک رہتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بطور میخ کے زمین پر گاڑ دیے, جس سے یہ زمین ساکن ہو گئی, پرسکون ہو گئی. تو مساجد کے کچھ اوتاد ہوتے ہیں, والملائکۃ جلساؤہم, فرمایا کہ فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ان غابوا یفتقدونہم, اگر وہ لوگ مسجد سے غائب ہوں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ, اگر وہ بیمار ہوں اور گھر پڑے ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. وَإِن ذَهَبُوا لِحَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ, اور اگر وہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے تو فرشتے ان کے اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ مکمل حدیث ہے, اس پر اختصار سے کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں. یعنی جو لوگ مسجد کے اوتاد ہیں, کوئی ایک مسجد ان کے علاقے کی, محلے کی, جس میں وہ بار بار نماز پڑھنے آتے ہیں اور باقاعدہ ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, وہ اس مسجد کے اوتاد بن جاتے ہیں. جیسے پہاڑ ایک مقام پر گڑے ہوئے ہیں جن کو اوتاد کہا گیا ہے, اس طرح وہ لوگ بھی پہاڑوں کی طرح اپنی مسجد کے اوتاد بن جاتے ہیں. گویا انہیں اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں گاڑ دیا گیا ہے, اس مسجد سے فراق اور جدائی انہیں گوارا نہیں ہے, مسجد سے بڑی ان کو محبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے گا, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص, رجل قلبہ معلق بالمسجد, وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, مسجد کے ساتھ معلق ہے اور ہمیشہ مسجد کی سوچ اور فکر اس پر غالب ہوتی ہے, تو یہ مسجد کا عظیم الشان ایک کردار اور دور ہے ایک انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس کو حیات طیبہ فراہم کرنے کے لیے. تو فرمایا کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں. وتد کا ایک معنی اور بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہیں, مسجد میں جب بھی داخل ہوا جائے اس مخصوص مقام پر وہی نظر آتے ہیں, نماز باجماعت قائم ہو اسی مقام پر دکھائی دیں گے, مسجد میں درس کی نشست ہو اسی مقام پر نظر آئیں گے, قرآن پاک کی تلاوت اسی مقام پر بیٹھ کر کریں گے, ذکر و اذکار اسی مقام پر بیٹھ کر کریں گے تو فرشتے بھی اس مقام کو چن لیتے ہیں, اس بندے سے معنوی طور پر ایک دوستی قائم کر لیتے ہیں, اور اس بندے کی آمد سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ اپنے دوست کا انتظار کرتے ہیں. تو ملائکہ ان کے جلیس بن جاتے ہیں, اور یہ ایک بڑا عظیم شان کردار ہے. مسند احمد میں دو حدیثیں اور ہیں. ایک نبی علیہ السلام کا فرمان, ما تبطن رجل المسجد الا تبشبش اللہ علیہ, ایک شخص اگر ایک مسجد کو منتخب کر لیتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو اس کی مسجد میں آمد پر اللہ رب العزت خوشی کا اظہار فرماتا ہے, مسرت کا اظہار فرماتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص ایک مسجد کو چن لیتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو اس کا روزانہ آنا اللہ کی خوشی کا باعث تو ہے ہی ہے, لیکن اگر کبھی وہ بیمار پڑ جائے یا کسی مقام پر چلا جائے اور دو چار دن وہاں آمد کا ناغا ہو جائے اور پھر وہ دو چار دن بعد دس دن بعد دوبارہ اس مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ تبشبش اللہ علیہ کما یتبشبش اہل غائب بغائبہم, کہ اللہ رب العزت اس کی آمد پر اتنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے جیسے کسی خاندان کا کوئی فرد باہر گیا ہو اور ایک عرصہ دراز کے بعد وہ اپنے گھر لوٹے تو گھر کے افراد اس کی آمد پر کتنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں, کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ کی صفات تو ہر جسم کی مثال اور تشبیہ سے مبرہ ہیں. خالق کائنات کی خوشی کیسی ہوگی. تو یہ مسجد کا ایک کردار حیات طیبہ کے لیے. بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کے ایک مقام کو منتخب کر لینا ناپسندیدہ امر ہے, مگر وہ دوسرے معنی میں ہے. ایک شخص ایک جگہ منتخب کر لے اور پھر ایک آرڈر جاری کر دے یہاں کوئی نہ بیٹھے, یہاں میں ہی بیٹھوں گا, جیسے بعض مساجد کے چودھری ہوتے ہیں. نہیں, ایک شخص ایک مقام کو منتخب کرتا ہے, اس مقام کو پانے کے لیے پہلے پہنچے, آپ بعد میں رہا ہے اور اصرار بھی ہے کہ میں وہیں بیٹھوں گا, یہ ناپسندیدہ امر. لیکن اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو پھر یقیناً ایک مقام کو منتخب کر لینا اور وہاں نماز کی ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے. اور انہیں یہ ایک اضافی خوشخبری حاصل ہوتی ہے کہ ملائکہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں, اور جب وہاں وہ بیٹھ جائے تو ملائکہ ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں, ہم نشینی اس کی اختیار کرتے ہیں, اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اگر وہ کسی بنا پر نہ آ سکے تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں, گھر پہنچتے ہیں شاید بیمار ہو, اور اگر گھر میں موجود ہے بیماری کی وجہ سے تو فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی صحت اور عافیت کی دعا کرتے ہیں. بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں, کیونکہ بندے کا کسی مرض میں مبتلا ہونا اور مرض پر صبر کر لینا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے درجات کی بلندی کا. اللہ رب العزت کسی بندے کو مرض دے کر اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. حسن بصری کا قول ہے کہ ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. تو فرشتے عیادت بھی کرتے ہیں اور صحت اور عافیت کی دعا بھی کرتے ہیں, اور اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے پھر اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کام کی غرض سے گیا ہوگا, تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو پا لیتے ہیں اور جس کام کے لیے گیا ہو اس کے لیے تعاون کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے اور مساجد کا اہتمام, مساجد کی محبت, یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, من خرج من بیتی متطہرا, جو شخص اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے, اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں لا ینوی الا الصلاۃ, اس کی نیت اور مقصد صرف نماز ادا کرنا ہے اور کوئی غرض نہیں. تو فرمایا کہ اجرہ کا اجر الحاج, تو اس نیت پر اس کو ایک حاجی کا ثواب ملے گا جو حج کرنے گیا ہے, اور اجر کثیر لے کر لوٹا ہے. باقی نماز کا معاملہ اور قدم بڑھانے کا معاملہ الگ ہے, لیکن صرف گھر سے باوضو نکلنا اور نماز کی نیت کر لینا, اس پر ایک مکمل اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب بھی مسجد کے ساتھ مربوط اور منسلک ہے, اور یہ سعادت بھی مسجد سے حاصل ہوتی ہے. مسجد کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو بڑا برگزیدہ ہے, ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے. مساجد اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, تو ان کے ساتھ یقیناً ایک قوی رابطہ ہر قسم کی سعادت کی بنیاد بنتا ہے. وہ لوگ بھی اس میں سرِ فہرست شامل ہیں جن کے دلوں میں مساجد کی تعمیر کا شوق ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائے, کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں من بنا للہ مسجدا ولو کمفز قطعات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے خواب و مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا. تو پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کوئی نہیں ہوتی, لیکن کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو اس میں اس کا تعاون شامل ہو, چاہے ایک اینٹ یا ایک بلاک کی صورت میں ہو, کیونکہ پرندے کا گھونسلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے, تو اسے یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے. رجل قلبہ معلق بالمسجد, کس شخص کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ, وہ اس اجر عظیم کو حاصل کر لے گا, اور جو قیامت کی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ, اس کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. تو اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ جو مساجد ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی زینت ہیں. نبی علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا گیا کہ زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں اور سب سے بدترین ٹکڑے کون سے ہیں. آپ نے خاموشی اختیار کی کیونکہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا. اپنی رائے سے بیان کر سکتے تھے لیکن یہ دین رائے کا دین نہیں ہے. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق ہیں, ان کی رائے بھی اس دین میں شامل نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا نبی اپنی رائے سے کبھی نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتا ہے. تو کسی اور شخص کی رائے کی کیا گنجائش ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایسے کئی واقعات موجود ہیں. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اور اپنی رائے سے جواب نہیں دیا. لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا, آپ نے خاموشی اختیار کی. جناب جابر کی بیمار کرسی کے لیے گئے تو جابر نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال ہے, اس مال کا کیا کروں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. حتیٰ کہ آسمان سے انکشاف ہوا, اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت بتائی اور جابر کے مال کے تعلق سے میراث کی آیتیں اتاری. یہ اس بات کے بیان ثبوت ہے کہ یہ دین رائے کا دین نہیں ہے, یہ قیاس کا دین نہیں ہے, مثالوں کا دین نہیں ہے, بلکہ وحی الہی کا دین. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سن کر بھی سکوت اختیار کیا کہ زمین کے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں اور بدترین ٹکڑے کون سے ہیں. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو کیا معاملہ. جبریل امین نے پوچھا تو آپ نے سوال دہرا دیا. جبریل نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں, حالانکہ سارے انبیاء کا امین الوحی, مگر یہ دین ایسا خالص دین ہونا چاہیے کہ اس میں جبریل امین کی رائے کا بھی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ یہ سوال ہے, یہ پریشانی. اللہ پاک نے جواب دیا کہ خیر و بقاع الارض مساجدها و شر و بقاع الارض اسواقها. زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے مساجد اور سب سے بدترین ٹکڑے بازار. تو یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اور مسجد زمین کا بہترین ٹکڑا قرار پایا ہے. زیادہ وقت اس میں گزارنے کی کوشش کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا, ایک عزم رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. رمضان میں مساجد آباد ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, مگر ایک مستقل شوق اندر پیدا ہو جائے مساجد کو آباد کرنے کا, تو یہ عظیم و شان شوق ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے, اور ایک مہمان بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت تو بڑا ہی قدردان, اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کی قدر کرنے والا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بڑا ہی بابرکت ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم بھی مساجد سے اسی انداز کی محبت کریں جس طرح مساجد کے کچھ لوگ میخیں بن جاتے ہیں, گویا ان کو مسجد میں گاڑ دیا گیا. وہ ایک مقام کا انتخاب کر لیتے ہیں نمازوں کی ادائیگی کے لیے, ہمیشہ اس مقام پر نظر آتے ہیں. یعنی یہ ایک میخ گاڑ دی گئی ہے, بہت ایک محبت بھرا انداز ہے. محدثین میں سے ایک منصور ابن معتمر, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے پڑوس میں ایک بچی تھی, اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ منصور ابن معتمر کے گھر میں ایک ستون تھا, صحن میں ایک ستون تھا, وہ نظر نہیں آتا. کبھی کبھی رات کی تاریکی میں چھت کی منڈیر پر کھڑے ہو کر باہر دیکھ لیا جاتا تھا. پوچھا وہ ستون نظر نہیں آتا, تو باپ نے کہا کہ بیٹی وہ ستون نہیں تھا, خود منصور ابن معتمر تھا جو اپنے گھر کے صحن میں ایک مقام پر کھڑا ہو کر روزانہ تہجد پڑھتا تھا, قیام اللیل کرتا تھا. تو سلف صالحین کا یہ وتیرہ پڑوسی سمجھتے کہ یہ کوئی گھر کا ستون ہے, اندھیرے میں ان کو صاف دکھائی نہ دیتا. تو ایک مقام کا تعین اس لحاظ سے بہت ہی ایک افضل امر ہے کہ فرشتے اس مقام پر انتظار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے, اور کسی ادھر کی بنا پر اگر نہ آ سکے اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جائے اور لوٹ آئے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک شخص اپنے گھر سے غائب ہو اور مدت مدیدہ کے بعد لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کی خوشی اس سے زیادہ ہے, کہیں زیادہ. تو یقیناً یہ محبت بری باتیں ہیں اور محبت بڑا انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی مساجد سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے, خواہ مساجد کی تعمیر ہو یا مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام ہو, مساجد کی صفائی ستھرائی, مساجد کو خوشبودار بنانا, یہ سارے مطلوب امر. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت مسجد کا جھاڑو دیا کرتی تھی اور صفائی کیا کرتی تھی, جو کوئی گندگی نظر آتی اس کو صاف کیا کرتی تھی. ایک بار وہ نظر نہ آئی, آپ نے پوچھا فلاں خاتون کہاں گئی, سیاہ فام خاتون تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فوت ہو گئی, ہم نے اس کو دفن کر دیا. فرمایا کہ افلا آذنتمونی, مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا, مجھے کیوں نہ اطلاع دی. عرض کیا کہ آپ آرام میں تھے اور ہم آپ کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے. فرمایا کہ دلونی علی قبرہا, بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. امام الانبیاء قبر پہ گئے صحابہ کی جماعت کو لے کر, اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعائیں کی, کیونکہ اس کا عمل بڑا عظیم تھا, مسجد سے محبت, صفائی اور صفائی کا اہتمام. تو یہ مساجد یقیناً ہماری کردار سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. جو قدم بڑھائے جاتے ہیں ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے, اور وہی قدم اگر زمین پہ پڑ جائے تو ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ روزانہ پانچ بار آپ دہرا سکتے ہیں, اور زندگی میں یہ ہزاروں لاکھوں بار یہ مرحلہ آتا ہے, تو بڑا ہی بلندی درجات اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. بتوفیق بحد اللہ تعالی, اللہ پاک ہمیں ان راہوں پر چلنے کی توفیق دے دے جو راہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہیں ہیں, اور جو راہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہیں ہیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے اپنی محبت کے فیصلے فرما لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد, یہ تمام بیماروں کے لیے دعائے صحت کیجیے. اللہ رب العزت ہر بیمار بھائی اور بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. کچھ ساتھیوں نے درخواستیں بھیجی ہیں دعائے صحت کے لیے, ہمارے جماعت کے بہت ہی مایہ ناز بزرگ ہیں اور ان کے دو بچے آغا خان میں داخل ہیں. صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفاء کامل عطا فرما دے, اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما دے. جو بھائی اور بہنیں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ دائمہ عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہر قسم کی سعادت اور عافیت عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان سندھ کے ایک ادارے کے لیے ہے, سنجھورو ضلع سانگڑھ میں ادارہ قائم ہے, مدرسہ طالب مقام الحدیث کے نام سے. کچھ سال قبل ہمارے معہد سے
ایک بڑا ہونہار لڑکا فارغ ہوا تھا, اعجاز اس کا نام ہے, اور اپنے علاقے میں لوٹ کر اس نے یہ ادارہ بحمد اللہ قائم کیا, اور تھوڑے ہی عرصے میں 200 بچے اور بچیاں داخل ہو چکی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں, بلکہ خواتین کی بھی ایک کلاس وہاں قائم ہے اور ان کو بھی درس دیا جا رہا ہے الحمدللہ. اور گزشتہ رمضان ان کی دعوت سے بحمد اللہ 40 افراد صراط مستقیم کو قبول کرنے میں بحمد اللہ کامیاب ہوئے, اور اللہ کی توفیق سے انہیں یہ شرف حاصل ہوا, اور بحمد اللہ 4 نئی مساجد بھی قائم کی ہیں. یہ ساتھی بہت ہی ایک اخلاص اور جذبے سے کام کر رہے ہیں. دوران تعلیم بھی اس کی ایک حقیقت مسلم تھی کہ انتہائی محنتی طالب علم ہے. یہ ادارہ جس کا آج اعلان کیا گیا, اس کے لیے آپ تعاون کیجئے تاکہ یہ سلسلے جو شروع ہو چکے اللہ کی توفیق سے جاری رہیں اور کوئی ان میں انقطاع نہ آنے پر. ظاہر ہے کہ ایک مالی مسائل جو ہیں وہ دعوت اور تعلیم کے لیے انتہائی ایک ضروری چیز بن چکے ہیں. ساتھی باہر کھڑے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو صدقہ جاریہ بنا دے, اور اللہ اس تعاون کو ایسا قبول فرما لے کہ آج کے تعاون کو جنت کے داخلے کا باعث بنا دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد.